أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد. پروردگار عالم کے دین میں تمام چیزیں ہیں، حکمتوں کی تابیں ہیں. اگر خدا نے متعلق کوئی معمول سا بھی حکم ارشاد فرماتا ہے، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ مکروہ، مباح، حرام، کوئی بھی حکم ارشاد فرمائے، ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے انسانیت کے لیے. اگر واجب ہے تو کوئی ایسی مصلحت ہے جس کا فوت ہونا خدا نے متعلق کے نزدیک قبول نہیں ہے. اس کی بندوں سے محبت تقاضا کرتی ہے کہ وہ بندوں پہ اس عمل کو واجب قرار دے دیتا ہے، نہیں چاہتا کہ بندے اس مصلحت سے محروم رہ جائیں. نہ کہ واجب کوئی ایسا عمل ہے جس کی مصلحت خدا کو پہنچنی ہے اور وہ نہیں چاہتا اس کی مصلحت اسے نہ ملے، اسے تو کچھ بھی نہیں ملنا ہے. سب کو سب بندوں کے لیے. واجب کے اندر کوئی ایسی مصلحت ہے جو خدا نے اٹھا بندوں سے محبت کی وجہ سے نہیں چاہتا بندے اس سے محروم ہو جائیں. حرام کے اندر کوئی ایسی مشکل ہے جو وہ جو بندوں کو چاہتا ہے نہیں چاہتا بندے اس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں. لہذا یہ معاملہ حتیٰ اس باپ سے مختلف ہے جو اپنی بعض مصلحتوں کی خاطر گھر میں قوانین بناتا ہے. مثلا ممکن ہے ایک باپ گھر میں قانون بنائے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک آواز نہیں آنی چاہیے، شور نہیں ہونا چاہیے، اس میں اس کی مصلحت ہوتی ہے. خدا نے چاہ کے قوانین اس کو مصلحت نہیں دیتے، خدا نے چاہ کے قوانین بندوں کو مصلحت دیتے ہیں. مثلا اگر وہ باپ اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے کوئی قانون بنائے تو اس کی مثال بنتی ہے کہ اللہ کے قوانین اس طرح سے ہیں کہ وہ بچوں کی مصلحت کے لیے، بندوں کی مصلحت کے لیے. جب اس کے احکام کے پیچھے مصلحتیں ہیں، اقدار کے پیچھے یقیناً مصلحتیں ہیں. اگر خدا نے مطالعہ نے پانی پینے کے احکام دیے ہیں، اس نے حتیٰ بیت الخلاء جانے کے احکام دیے ہیں، ان کے پیچھے مصلحتیں ہیں، تو وہ اگر اقدار بنا کے دیتا ہے یہ ویلیوز ہیں، ان ویلیوز کے اوپر محنت ہونی چاہیے، تو وہ جانتا ہے کہ وہ ویلیوز ایسی ہیں کہ اگر ان کو انسانوں نے اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا تو پھر کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی بھلائی حاصل نہیں کر سکیں گے. اس خاطر ان ویلیوز کو سمجھنا، ان ویلیوز کو اپنے اندر لے کر آنا اور اس کے حساب سے ہمارے اور آپ کے اندر درجہ بندی ہونی چاہیے. بدقسمتی سے جہاں دین کے احکام ختم ہو رہے ہیں، جہاں دین کی نشانیاں اور ختم ہو رہی ہیں، اس کی ایک نشانی یہ رہ جاتی ہے کہ وہ ویلیوز پامال ہو جاتی ہیں، وہ اقدار ختم ہو جاتی ہیں جو دین نے دی ہیں. خدا تعالیٰ کے نظام کے اندر جیسے کہ کل عرض ہوا آپ کی خدمت میں، تقوی اور پرہیزگاری ایک قدر ہے. خدا تعالیٰ کے نظام کے اندر علم کی ویلیو ہے، اس نظام کے اندر اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کی ویلیو ہے، جد و جہد، جہاد، تقویٰ، علم اور کوشش، جہاد، یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ویلیوز رکھتا ہے. اگر معاشرے میں کسی اور چیز کا احترام ان سے بڑھ جائے، یہ اس معاشرے کے کھوکھلے پن کی نشانی ہے. چاہے وہ معاشرہ سرب سجود ہو، چاہے 20-20 گھنٹے سجدے کر رہے ہوں، اگر ویلیوز وہ ویلیوز نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کھوکھلا ہے، اس کا مطلب ہے ان کا دین نمائشی ہے، ان کو دین سے نصیب نہیں ہوا. مثلاً اگر ہمارے معاشرے کے اندر سب کے سب نمازی ہوں، سب کے سب قرآن کریم پڑھتے ہوں، سب کے سب حافظ قرآن ہو جائیں اور تقویٰ کی اہمیت نہ ہو، جب مثلاً کسی فرد کا انتخاب کرنے لگیں تو تقویٰ کو اہمیت نہ دیں، اس کا مطلب ہے سب نمائشی ہے، اس کا مطلب ہے کام نہیں ہوا ہے، محنت نہیں ہوئی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ایسے لوگوں کی تربیت دی جو ان ویلیوز کے ماہر تھے، ان ویلیوز پہ کام کرتے تھے، جس کو میں نے گزشتہ جلسات کی اندر مومنین کی ایک جماعت سے تعبیر کیا. معاشرے اکثریت سے تبدیل نہیں ہوتے، معاشرے مضبوط اقلیت سے تبدیل ہوتے ہیں. وہ مضبوط اقلیت جو اپنے عقیدے کے اندر اور اس عقیدے کے احترام، اس عقیدے پہ یقین اور اس عقیدے پہ عمل کے اندر بہت مضبوط ہوتے ہیں. ایک دفعہ کسی کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کا عقیدے کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوتا، اس عقیدے کے لیے احترام نہیں ہوتا. عقیدہ ہوتا ہے، اس عقیدے کے لیے قربانی نہیں ہوتی. عقیدہ ہوتا ہے، اس عقیدے کے لیے عمل نہیں ہوتا. یہ وہ مومنین کی جماعت نہیں ہے جو تبدیلی لا سکے. وہ جماعت تبدیلی لاتی ہے جس کے اندر عقیدہ ہے، عقیدے کا احترام ہے، عقیدے کے لیے قربانی ہے، عقیدے کے لیے عمل ہے، تب وہ گروہ تبدیلی لانے کے قابل ہوتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایسے لوگ بنائے جن کے اندر تقویٰ ہو، جن کے اندر علم ہو، جن کے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کوشش ہو، جد و جہد ہو. لہذا ہمارے پاس خوبصورت تعبیرات میں سے ایک تعبیر وہ لشکر ہے جو مولا امیر المومنین جنگ صفین میں امیر شام کے سامنے لے کر چلے. مولا امیر المومنین کی ذات پر بہت بلند درود بھیجے، محمد و آل محمد. کبھی کبھی آپ احساس کریں آپ نے کس کی ذات پہ درود بھیجا، کس کی ذات کا احترام کیا، اس ذات کا احترام کیا جس کو 60 سال گالیاں پڑی. معجزہ نہیں ہے یہ؟ اس علاقے میں جہاں سے دین نکلنا تھا، اس علاقے میں 60 سال اذان اور اقامہ میں جس شخص کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، اس شخص کا احترام 1400 سال کے بعد اس علاقے سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. معجزہ نہیں ہے یہ؟ امیر المومنین کی ذات کا معجزہ ہے. مولا امیر المومنین کی عظمت پر ان کے سامنے اظہار عقیدت کے لیے، یہ کہنے کے لیے مولا آپ کے غلام ہیں، آپ کے خادم ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں کہ آپ کے غلام ہیں، ایک بار پھر بلند آباد میں درود بھیجے، محمد والے. قبول فرمائیں انشاءاللہ، اب ہمیں اور آپ کو مولا امیر المومنین کی ہمراہ روز محشر محشور فرمائیں انشاءاللہ. مولا کا وہ لشکر کتنا خوبصورت لشکر تھا جب وہ جنگ صفین کے معرکے کے لیے تشریف فرما ہوئے. عرب کے دستور کے مطابق لشکر میں ایک میمنہ تھا، سیدھے ہاتھ کا حصہ، ایک میسرہ تھا، الٹے ہاتھ کا حصہ، اور ایک قلب تھا یعنی مرکز. قلب پہ خود امیر المومنین تشریف فرماتے، اور میمنہ اور میسرہ کے اندر عبداللہ بن عباس، عمار یاسر، مالک اشتر، میسم تمار، مقداد، اس طرح کے لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے. کتنا عظیم الشان لشکر ہونا چاہیے. معمولاً وہ لوگ تھے امیر المومنین کے لشکر میں جو تینوں میدان کے مرد مجاہد تھے، تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر، علم و فضل کے اندر، جہاد اور جنگ کے اندر، تینوں میدان کے ماہر تھے. یہ مولا امیر المومنین کا لشکر تھا. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا آئیڈیل ہے. کہ وہ اپنے جوانوں کے اندر، اپنی قوم کے اندر ان تین فضیلتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب وہ اہل بیت سے نزدیک ہے جس کے اندر یہ تین فضیلتیں جمع ہو جائیں. اور اگر ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کے اندر ایک فضیلت ہے، دو نہیں ہے، تو وہ یہ نہ کرے کہ دو کا انکار کرے، ان دو کا احترام کرے، اور اس ایک کو جو اس کے اندر اچھے طریقے سے ہے اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کرے. حتی الامکان کوشش کریں ہمارا وجود متوازن وجود ہونا چاہیے. اگر خدا تعالیٰ نے کچھ مصلحتیں ہمیں دی ہیں، ہم ان مصلحتوں کے اندر عدم توازن خلق نہیں کر سکتے. مثلا خدا تعالیٰ نے نماز دی ہے، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم دیا ہے، ان احکامات کو ہمارے اوپر صادر کیا ہے. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں کہوں مجھے ان میں سے یہ پسند ہے لہذا میں اس کو زیادہ کروں گا اور دوسروں کا کم احترام کروں گا. یہ ہماری مرضی پہ نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے کا کام انتخاب نہیں ہے، بندے کا کام پیروی ہے. بندہ پیروی کرتا ہے، جو مالک نے کہہ دیا اس کے سامنے سر جھکاتا ہے. اگر مالکین نے پسند کیا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، ہمارے اندر علم ہونا چاہیے، ہمارے اندر جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، ہمیں چاہیے اس کو حاصل کر، اپنے اندر سے جدوجہد دکھا. ہر ایک آدمی اپنی اپنی سطح میں رہتے ہوئے تینوں میدان پہ محنت کرے. ہر ایک آدمی کوشش کرے میرے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہونی چاہیے، میرے پاس علم ہونا چاہیے، مجھے اللہ کی راہ میں کوشش کرنی چاہیے. اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں میں مرد عمل ہوں، میں مثلا میرا تعلق علم سے ہے، میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں. نہیں، فیلڈ ہمارے ہاتھ میں انتخاب نہیں ہے. یہ البتہ شاید بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے علم کا مطلب کیا ہے، تقویٰ کا مطلب کیا ہے، ہم نہیں جان پاتے کہ ان چیزوں کا مطلب کیا ہے. اور چونکہ ان کو نہیں جانتے تو ان کے اثرات کو بھی نہیں جانتے، ان کو پہچان بھی نہیں پاتے کہ ان کو اگر حاصل کر لیں گے تو کیا ہوگا. اہل بیت نے جدوجہد کی اس کے اوپر. وہ جو 250 سال روئے زمین کے اوپر نبی اکرم کی وفات کے بعد تشریف فرما رہے، ہزاروں لوگ تربیت کیے، ان کے نزدیک ترین اصحاب کا کبھی جائزہ لیں. ہم اردو زبان میں الحمدللہ پچھلے دور کی انتہائی غربت سے نکل کر کچھ بہتر حالت میں آ گئے ہیں. اب الحمدللہ کچھ کتابیں ہیں ہمارے پاس. پچھلے دور میں بہت حالت خراب تھی، البتہ اس سے پہلے حالت اتنی بری نہیں تھی. یعنی مثلا کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کے شروع تک ہماری حالت بر صغیر کے اندر علم و فضل کے اعتبار سے اتنی پسماندہ نہیں تھی. کچھ 1920-1930 کے بعد حالت بہت خراب ہوئی ہے، اور وہ لے کر چلی ہے تقریباً 1970-80 تک. اس دور میں ہمارا نقصان بہت ہوا ہے، علمی سرمایہ ہمارا بہت ضائع ہوا ہے، اس میں ہماری پسماندگی بہت بڑی ہے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ آہستہ آہستہ اس نے بننا شروع کیا ہے. الحمدللہ تھوڑی بہتر حالت میں آئے ہم لوگ. تو اگر آپ کوشش کریں، اصحاب اہل بیت کا جائزہ لینے کی کوشش کریں، یہ کس طرح کے لوگ تھے، ان کا اپنے عقیدے سے رابطہ ایسا ہی تھا جیسے ہمارا اپنے عقیدے سے رابطہ ہے. ہمارا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے، ان کا رابطہ کس قسم کا رابطہ تھا. مثلا ہم نے کیٹیگریز تقسیم کی ہیں. آپ اگر مثال کے طور پر دکان کر رہے ہیں، کوئی دکان چلاتے ہیں کپڑے کی، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کپڑے کی دکان پہ بیٹھنے والا راوی حدیث ہوگا؟ نہیں، آپ تصور نہیں کر رہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ روایتیں پڑھنے کا کام علماء کا ہے، وہ پڑھیں گے، جبکہ ہرگز ایسا نہیں تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو ارتقائی عمل تھا، اس کے اندر عجیب کام یہ تھا کہ عام زندگیوں میں مشغول لوگ ان کے علوم کے پھیلانے کا سبب بن رہے تھے. اس زمانے میں کلاسیفیکیشنز اتنی شدید نہیں تھیں. مثلا اب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مثلا 5ویں امام کے دور میں یا 6ویں امام کے دور میں دونوں کی زبان پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. مثلاً باضابطہ مدارس بنے ہوں، ایک صنف علیحدہ سے ہو جس کو عالم کہا جاتا ہو. البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے، آج معاشرے پیچیدہ ہو گئے. پیچیدگی کی وجہ سے مختلف کاموں کے اسپیشلائز لوگ بنانا اس وقت ہماری ضرورت ہے. پہلے ہمارے پاس مثلاً معلم اول ارسطو کو کہتے تھے کہ دنیا کے سارے علوم ان کے پاس تھے، معلم ثانی فارابی کو کہتے تھے کہ دنیا کے سارے علوم ان کے پاس تھے. آج تصور میں نہیں ہے کہ ایک آدمی چند علوم کا ماہر ہو، چہ رسد کے تمام علوم کا ماہر ہو، ممکن نہیں ہے اصلاً آج کل. تو یہ جو سوسائٹی کے اندر کمپلیکیشن آیا ہے اس کی وجہ سے اسپیشلائزیشن آیا ہے, اور اس اسپیشلائزیشن کے ہوتے ہوئے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اب ہم یہ کہیں کہ صنف عالم نہ ہو. جیسے آپ یہ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ذمہ داری کا خاتمہ کر دیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ معاشرے کو ڈرائیور کی ضرورت ہے لیکن ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, ڈرائیور ہی ڈاکٹری کرے. یہ ناممکن ہے. ڈرائیور ڈاکٹر ڈرائیور ہی کرے یا ڈرائیور ڈاکٹر ہی کرے, یہ دونوں فیلڈز علیحدہ ہیں. ڈاکٹر ہی مکینک بنے, ڈاکٹر ہی بڑھئی بنے, کارپینٹر بنے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, سیپریٹ فیلڈز ہیں. بالکل اسی طرح یہ تصور بھی نہ کریں آپ کہ ڈاکٹر ہی دکان چلائے اور ڈاکٹر ہی شام کو ڈاکٹری کر لیا کرے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ ایک عالم کو رکھیں جو صبح سے شام تک تجارت کرے اور شام کو اپنے علم دینے کا ذمہ داری کی ذمہ داری انجام دے دے. یہ قابل تصور نہیں ہے. آج کل جابس اسپیشلائزڈ ہیں, ہر ایک کی اپنی فیلڈ بنے گی. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا, اس زمانے میں یہ تمام کام سب پہ ڈالے جاتے تھے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس اسپیشلائزیشن تک پہنچ جائیں جو ان اماموں کے زمانے میں تھا, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم باقی لوگوں کو بری ذمہ کر دیں, ہم کہیں اب ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تصور نہیں کر رہے کہ ایک کپڑے کی دکان کرنے والا احادیث کی کتاب لکھے گا, یہ تصور نہیں کر رہے. لیکن کیا یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ کتاب پڑھے گا؟ یہ بھی نہیں سوچیں. پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ پڑھنا تو صحیح ہے. تو کم از کم اتنا سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی فیلڈ کے ماہر ہوں, لیکن اپنی فیلڈ سے کم از کم ریلیونٹ جو آپ کے دین نے کہا ہے وہ آپ کو پتا ہو. وہ تو آپ کو پتا ہو. مثلا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میڈیکل سائنسز پڑھنے والے تمام اسٹوڈینٹس کو اس بات پر قانع کریں کہ وہ اہل بیت نے طب کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس سب کو ضرور پڑھیں؟ کیا ہم نہیں رکھ سکتے؟ مثلا اگر ہمارے کالجز کے اندر میڈیکل سائنسز ہیں اور ہم اپنے کالجز کے اندر انٹر لیول کے اوپر یا گریجویشن کے لیول کے اوپر لوگوں کو ایم بی بی ایس کروانے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہم ان کو اہل بیت کی تعلیمات نہ سکھائیں؟ کم سے کم ریلیونٹ تعلیمات تو سیکھنی چاہیے اسے. اس طرح سے ہم علوم کو لوگوں تک پہنچائیں. اور اس زمانے میں بہت سخت تھا, یعنی اس زمانے میں لوگوں کو حد تک کم پتا تھا کہ جو وہ سیکھ رہے ہیں اس کی افادیت کیا ہے, اس سے ہونا کیا ہے. ایک عجیب صورتحال تھی. یعنی 1400 سال پہلے کچھ احادیث کہی گئی تھیں, ان احادیث پر عمل اس وقت نہیں ہونا تھا, اس وقت ماحول ہی نہیں تھا. ان احادیث پہ 1000 سال کے بعد عمل ہونا تھا, اور ان لوگوں کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ ان کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. کب تک پہنچاتے رہے؟ 1000 سال تک. اور ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اس فریضے کو انجام دے دیا. آج 1400 سال کے بعد ہمارے پاس وہ ذخیرہ موجود ہے جس سے ہم آج کی زندگی بنا سکتے ہیں. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم پھیلانے کا کارنامہ تھا. یہ میں نے علم کو اس لیے عرض کیا کہ یہ مشکل ترین سمجھا جاتا ہے. باقی تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر کیا مشکل ہے؟ آپ کسی بھی ماحول کے اندر بس رہے ہوں, آپ کسی بھی حالات کے اندر رہ رہے ہوں, کیا تقویٰ اور پرہیزگاری کے حاصل ہونے میں کوئی بندش ہے؟ کوئی مشکل اور پابندی ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس جو خدا نمتال نے قرآن کریم میں مثالیں دی ہیں وہ سخت ترین مثالیں دی ہیں, اور ثابت کیا ہے کہ ان سخت ترین حالات میں بھی تقویٰ اور پرہیزگاری کی حفاظت کی جا سکتی تھی. مثلاً خدا نمتال دربار فرعون کے اندر رہنے والی حضرت آسیہ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے کہ وہ حضرت آسیہ تھیں, وہ فرعون کے دربار کے اندر تھیں لیکن مومنہ تھیں, اپنے ایمان پہ باقی تھیں. تو اعزان محترم, اگر ہم چاہتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس جد و جہد میں شامل ہوں, ان کے اہداف میں شرکت کریں, آپ کا صرف یہاں تک آنا اور گھروں کو واپس جانا یہ کافی نہیں ہے. اس جگہ کا عمل کیا ہے پھر؟ یہ جو آپ یہاں تک آئے, اس جگہ تک آنے کا عمل کیا ہے؟ میں نے اس جملے کو کیوں آپ کی خدمت میں عرض کیا, میں اس کی تشریح میں تھوڑا سا عرض کر دوں, ورنہ بعد میں خاص کر وہ دوست احباب جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور جو اس ماحول سے بہت اچھی طرح واقف نہیں ہیں جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں, آپ پہلے دن نہیں ہیں ہمارے سامنے, آپ مثالوں سے سن رہے ہیں. جو دوست احباب پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہوتا ہے, تو وہ ان باتوں سے کچھ اور سمجھنے لگتے ہیں. وہ ان باتوں کا مطلب وہ بعض اوقات پیچیدگی کی طرف لے جاتے ہیں, نگیٹو میں, منفیات میں لے جاتے ہیں. تو ان کی خاطر میں چند جملے اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے محمد وآل محمد. خاص کر جس دور کو میں نے کہا کہ ہماری پسماندگی کا دور تھا, علمی پسماندگی کا دور, اس دور میں ایک فکر یہ رائج ہوئی کہ شیعہ یعنی فرش تک آنا اور گھر واپس جانا, بس اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے. گویا شیعہ کا تعلق آخرت میں پہنچنے والے ایک مقام سے ہے. دنیا میں اہداف حاصل کرنا اس میں صرف ایک چیز ہے, بس یہاں تک آنا, اس کے بعد کوئی ہدف نہیں. گویا ایسا رہا کہ پچھلی نسل نے یوں طے کیا کہ شیعہ کی دنیا میں ایک ذمہ داری ہے اور آخرت میں ایک انعام ہے. دنیا میں جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ یہاں تک آئے بس. اب جبکہ وہ یہاں تک آ گئے, آخرت میں ان کو ایک انعام ملے گا اور وہ جنت ہے, وہ شفاعت ہے, اور اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا. لیکن ایک سوال کے ساتھ, آیا شیعہ کی بس ایک ذمہ داری ہے, یہاں تک آنا اور معاملہ ختم؟ آیا شیعہ سال کے 12 مہینوں میں سے چند مہینے, چند دن, کچھ واقعات کی یاد بنانے کے لیے بیٹھنے کا نام ہے بس یا نہیں؟ شیعہ وہ گروہ ہے جس کے ذمہ میں ایک عالمی ذمہ داری ہے. کیا ہے شیعہ؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سمجھنا ہوگا اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. اور مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماضی میں سید الشہداء کو دیکھتے ہیں اور اپنے مستقبل میں آنے والے امام کی عظیم الشان کامیابیوں کا انتظار کر رہے ہیں, اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارا کام 2 مہینے, چند دن بیٹھنا اور چلے جانا ہے. کیوں؟ پھر وہ کامیابیاں کیسے حاصل ہوں گی؟ پھر وہ شہادتیں کیوں ہوئی ہیں؟ پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو صرف چند گھنٹے کی ذمہ داریوں کے لیے تربیت دیا تھا؟ 11 امام معصوم شہید ہوئے تھے اس کام کے لیے کہ چند لوگ چند گھنٹے کے لیے کسی جگہ بیٹھے؟ نہیں ہو سکتا, یہ بات ممکن نہیں ہے. بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سامنے ہے. فرماتا ہے خدا تعالی قرآن کریم کے اندر, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جس کو انسانیت کی خاطر بنایا گیا ہے, اچھائی کا حکم دو, برائی کے حکم برائی سے روکو. یہ اللہ کا نظام ہے. بس یہ جو آپ تشریف لائیں سید الشہداء کے نام پر, خدا آپ کو جزائے خیر نصیب فرما رہا ہے. یہ تشریف لانا کیا ہے؟ یہ تشریف لانا اس بڑے مشن کی یاداوری کے لیے, اس بڑے مشن کو ریکال کرنے کے لیے کہ آپ کے امام نے کتنے بڑے مشن کے لیے قربانی دی تھی. آپ کو اس بڑے مشن کے لیے جدوجہد کرنی ہے. یہ جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو خطابت ہو رہی ہے یا یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس مشن کی تفصیلات کیا ہے. آپ یہاں آ کے کیا حاصل کریں؟ آپ یہاں آ کر اس مشن کے اچھے سپاہی بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کو کمال تک پہنچانے کی اہل بیت کی کوشش ہے, جدوجہد ہے, اس کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہاں پر اس کو اور تھوڑا سا گہرائی میں لے کے جاتے ہیں. پروردگار عالم نے اس دنیا کے لیے کچھ مسامحوں کے ساتھ, جو اردو زبان کی مشکل ہے اور لوگوں کے سمجھنے کو آسان کرنے کی خاطر الفاظ میں کچھ مسامحہ کرتے ہیں, دقیق نہیں ہوں گے لیکن آسان بنانے کی خاطر. خدا تعالی نے اپنے بندوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک منصوبہ سوچا ہے. اس منصوبے کے کچھ ماہرین ہیں جو اہل بیت ہیں, ان کو اس منصوبے کو اجرا میں لانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے. یہ عمل ان ماہرین سے منصوبہ لے کر لوگوں تک پہنچانے کا عمل ہے. تاکہ خدا نمتال کا وہ منصوبہ اپنی کامیابی تک پہنچے. کیا اس منصوبے کے پورے ہونے کا وعدہ کیا ہے خدا نے؟ 100% قاطعیت کے ساتھ خدا مسلسل وعدہ کرتا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم روئے زمین کے اوپر عدل و انصاف قائم کریں گے. ارادہ کر لیا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. بس آپ ایک منصوبے کا حصہ ہیں, آپ خدائی منصوبے کا حصہ ہیں. اس خدائی منصوبے کے اجرا کے لیے اللہ نے معصومین کو بھیجا ہے. ان معصومین نے ایک تربیتی نظام شروع کیا ہے. اس تربیتی نظام کے ذریعے سے لوگ تیار ہونے, ان لوگوں نے باہر جا کر پوری دنیا میں اس منصوبے کو اجرا کرنا ہے. آپ کے ذمہ بہت بڑے بڑے کام ہیں. آپ ایک علاقے کے لیے نہیں ہیں, آپ چھوٹے سے جغرافیہ کے لیے نہیں ہیں, آپ حتیٰ 50-60 سال کے لیے بھی نہیں ہیں, چونکہ وہ منصوبہ ہزاروں سال کا منصوبہ ہے. بس اگر آج سے 300 سال پہلے بر صغیر کے کسی گاؤں میں کسی شخص نے عزاداری میں شرکت کی تو اس نے در حقیقت اس منصوبے میں شرکت کی جو امام زمانہ کی تشریف آوری پر عمل میں لایا جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ ہزاروں سال کے ایک پروسیس کا حصہ ہیں, وہ پروسیس جو خدا نے حضرت آدم کے ذریعے شروع کیا ہے. آپ کو مجھے اپنے کام کی اہمیت پہچاننی پڑے گی. آپ اور میں کیوں زیارات کے اندر بار بار اہل بیت اطہار علیہ السلام کو وارث انبیاء کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس منصوبے کو لے کر آگے بڑھے ہیں. اور آپ ان وارثین کے معتقدین اس دور کے اندر اس وراثت کی ذمہ داری کے ساتھ ہیں. اس وراثت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو پورا کریں گے. لہذا اب آپ کو سوچنا پڑے گا, آپ نے حضرت آدم کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اب تک کیا تیاری کی؟ آپ نے نبی اور بعد میں آنے والے آئمہ اطہار جو شہید ہوئے ان کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے کیا تیاری کی؟ جبکہ آپ کو بہت بڑی دعوت کے اندر جانا بھی ہے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب وہ تیاری کیا ہے, یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل ہے اس تیاری کو لوگوں تک پہنچا دینا, اس تقویٰ کو, اس علم کو اور اس جہاد کو لوگوں تک منتقل کر دینا تاکہ لوگ اس منصوبے کے لیے تیار ہو جائیں. جب ہم معاشرے کے اندر بڑی مقدار میں وہ افراد تیار کر سکے تب خدا نمتال کی طرف سے وہ آخری حجت تشریف لے آئے گی انشاءاللہ, اور اس منصوبے پہ عمل ہو جائے گا جس کے لیے ساری جد و جہد ہوئی ہے. اب میں پھر آپ کے سامنے وہ سوال رکھوں گا. تین ویلیوز پہ کام کرنا تھا, تقویٰ, علم پہ اور اس جہاد پہ. اب آپ کا حصہ کیا ہے؟ اب یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے اس اہم ترین فریضے کو انجام دینے کے لیے اب تک کیا کوشش کی؟ تقویٰ کے حصول کے لیے, علم کے حصول کے لیے. ڈائریکٹ آواز نہ آئے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے اور آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ میں کیوں کہوں کہ آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ ظاہر ہے میں خود اس میں شامل ہوں. اس پروسیس کے اندر مجھے سوچنا پڑے گا میں نے کیا کوشش کی, میں نے تقویٰ سے کیا حاصل کیا, میں نے علم سے کیا حاصل کیا, میں نے ان کی راہ میں کوشش کے لیے اب تک کیا انجام دیا. یہی آپ کو سوچنا ہے. بس ہم یہاں پہ آئیں نہ اس لیے کہ یہاں پہ آئیں اور معاملہ ختم کر دیں اور قیامت کے اندر بس ایک جزا کا انتظار کریں. نہیں, آپ یہاں پر آئیں, چارج ہو کر جائیے, اپنے کام کو انجام دینے کے لیے کوشش کیجیے. یہ ڈیولپمنٹ ہے اور الحمدللہ ہر دور کے اندر یہ کام آگے بڑھ رہا ہے. 1400 سال پہلے عالم یہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام چند لوگوں کو جمع کرتے تھے تنہائیوں میں, دشمن کی سازشوں کی زد میں, اس خوف کے ساتھ کہ شہید نہ کر دیے جائیں. ان کو چند روایات امانتاً دیتے تھے کہ ان روایات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. معاملہ اتنا سخت تھا, چونکہ پوری دشمن کی کوشش تھی, جو اہل بیت کے کام کو اچھی طرح جانتے تھے کہ کیا کر رہا ہے. مجھے یقین ہے اس دور میں بہت سارے شیعہ نہیں سمجھ پاتے ہوں گے اہل بیت کیا کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کو سمجھانے کا بس ایک راستہ تھا, اس پہ ایک ثواب بیان کیا جائے, اس پہ ایک ثواب بیان کیا جائے. نہ کہ وہ ثواب نہیں تھا, ثواب تھا, اس شعور سے لوگ محروم تھے کہ یہ عمل کیا ہے. تو ان کو صرف ثواب بتایا جاتا تھا. مثلا ان سے کہا جاتا تھا اگر کوئی مولا کے فضائل کو دوسروں تک منتقل کرے اس کی جزا اتنی ہے. کیا وہ جانتا تھا یہ عمل کیا عمل ہے؟ 1400 سال کے بعد اس روایت کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, 1400 سال کے بعد دنیا کے کن کن خطوں میں اس روایت سے کون کون سے علوم بننے, وہ نہیں جانتا تھا. اس کو صرف ایک بات پتا تھی اگر میں روایت منتقل کروں گا اتنی جزا ملے گی. یہ پروسیس کیا ہے اس پروسیس کو نہیں جانتا تھا. کچھ راوی تھے جو ان سب کو پہچانتے تھے, وہ خاص لوگ تھے, وہ ان تمام کاموں کو سمجھتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا جو غم سید الشہداء میں ایک آنسو بہائے اس کی جزا یہ ہے. اچھا, وہ جو یہ روایت سن رہا تھا اور اس روایت کو سن کر اس جزا کو حاصل کرنے کے لیے آنسو بہا رہا تھا, اس کو پتا تھا کہ اس غم سید الشہداء سے لبنان کے جوانوں کو کامیابی ملنی ہے؟ نہیں جانتا تھا کہ 1400 سال کے بعد اس غم سید الشہداء کے منانے سے کتنی قوموں کو آزادی ملنی ہے. نہیں جانتے تھے. کیا اس کو پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد ایک انقلاب رونما ہوگا جس کا قائد کہے گا کہ ہمارا انقلاب سید الشہداء کی عزاداری کے مرہون منت ہے؟ نہیں جانتا تھا. وہ بس ایک بات جانتا تھا کہ اگر میں ذکر سید الشہداء کروں, آنسو بہاؤں, اس پہ مجھے جزا ملنی ہے. قطعاً جزا ملنی تھی اور ملی ہو یقیناً, لیکن پروسیس نہیں جانتا تھا. خدا نے متعال کے دین میں بہت سارے لوگ اپنے کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ ہو کیا رہا ہے. جزا بھی مل رہی ہوتی ہے, زیادہ جزا اس وقت ملتی ہے جب معرفت کے ساتھ کر رہے ہو, جب انہیں معرفت حاصل ہو جائے. آپ اور میں بہت اچھی جگہ پر ہیں. وہ آدمی جو 500 سال پہلے کسی جگہ پہ تھا اس کو نہیں پتا تھا اس دین سے آگے کیا ہونا ہے, اب ہمیں اپنی آنکھوں سے فتح نظر آ رہی ہے. 500 سال پہلے, میں 500 سال کیوں کہوں, 40 سال پہلے اگر ہم سے کوئی کہتا پوری دنیا پہ اہل بیت کا پرچم لہرائے گا, سننے والا سن لیتا, اس پر کسی حد تک مطمئن بھی ہو جاتا, لیکن اس کو پتا نہیں تھا یہ ہوگا کیسے. کیوں؟ اہل بیت کے ماننے والوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا دنیا کے اندر, کوئی ذکر ہی نہیں تھا. جو ایک شیعہ حکومت تھی وہ بدبختی اور فحشا کے اندر دنیا کی بدترین حکومت تھی. کیا توقع کرے؟ جن لوگوں کے پاس علوم اہل بیت تھے ان کا عالم یہ تھا کہ وہ قم اور نجف میں اپنی زندگیوں کو بچاتے ہوئے پھر رہے تھے, اپنی جان بچانے کی مشکل میں تھے. اس 50 سال پہلے, 40 سال پہلے کسی سے کہتے پوری دنیا پہ پرچم اہل بیت لہرائے گا, اسے پتا نہیں تھا کہ کیسے ہوگا. اب آپ تصور کریں, شیعت کے پاس شاذ و نادر چھوٹی چھوٹی سی حکومتیں ہاتھ میں آئی ہیں. کبھی اتنا بڑا غیبت کبرا کا زمانہ ہے, اہل بیت کی تشریف آوری کا زمانہ, ختمی مرتبت کی وفات سے لے کر آج تک کل شیعہ حکومتیں اگر شمار کریں بہت تھوڑی سی مدت کے لیے. مثلا مولا امیر المومنین کی حکومت اور حاکمیت ظاہری, اس کے بعد عراق کے اندر مثلا جس کو آل بویا یا آل بوائے کہتے ہیں ان کی حکومت 70 سال کے قریب, مثلا ایران کے اندر صفوی حکومت, اگر اس کو ایک شیعہ حکومت ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا تھا, وہ بھی علماء کے ہاتھ میں قطعاً نہیں تھی, نہ آل بویا آل بوائے کی حکومت علماء کے ہاتھ میں تھی. پھر ہندوستان کے مرکزی حصے کے اندر ایران سے آنے والے فوجیوں کے ذریعے جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنی, گولکندہ اور بیجار اور اس ٹائپ کی حکومتیں, چھوٹی چھوٹی ریاستیں, وہ کچھ حکومتیں اگر آپ اسے کہہ سکیں, ان میں بھی کبھی علماء کی حاکمیت نہیں تھی, زیادہ سے زیادہ علماء کا احترام تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. صفوی دور میں جس کو شیعہ حکومت تعبیر کیا جاتا تھا, ایران کی صفوی, اسی زمانے میں جس زمانے میں ہمارے یہاں مغل حکومت تھی, اس صفوی حکومت میں علماء کا احترام تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. البتہ ایران کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہاں پر علماء کے احترام کی وجہ سے، چونکہ معاشرے میں علماء کا احترام تھا، اور بادشاہ جانتا تھا کہ اگر میں نے علماء کا احترام نہیں کیا تو پبلک میرے خلاف ہو جائے گی، یہ حکم تھا. اس کو سماعت فرمائیے گا، حتیٰ شاہ کے زمانے میں حکم تھا، شاہ کے زمانے میں بھی حکم تھا کہ اگر کوئی مرجع تقلید کسی فیصلے کے اندر ایک حکم صادر کرے، پولیس کی ذمہ داری ہے اس حکم کو اجرا کروائے. بادشاہ کے زمانے میں بھی اتنا نافذ تھا کہ اگر علماء حکم جاری کریں تو پولیس کی ذمہ داری ہے قانونی اعتبار سے کہ اس حکم کو جاری کروائے. کرواتے تھے یا نہیں کرواتے تھے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. آیا علماء کے حکم کو اپنی عدالتوں پہ بھی ترجیح دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ظاہراً نہیں کرتے تھے، بادشاہ احترام کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اگر بادشاہ کو عالم یہ کہے کہ تم نے غلط کیا، تم اس کام سے دستبردار ہو جاؤ، تو وہ سن لے گا، ایسا نہیں تھا، احترام کرتے تھے. ان میں سے کچھ بادشاہ زیادہ احترام کرتے تھے، کچھ کم کرتے تھے. مثلاً ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ شیخ عباس قمی کا دوست بنتا تھا. شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان تحریر کی، ان کا دوست بنتا تھا، آ کے بہت سامنے دوستی کے دعوے کرتا تھا، لیکن جب آغا کہتے تھے کہ ظلم سے باز آؤ، اپنے ظلم کو انجام دیتا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی. اسی طرح مثلا شاہ عباس صفوی علماء سے ڈرتا تھا. ہمارے مغل بادشاہوں کے، اس کو میں ہمارے پتہ نہیں، شاید غلطی سے کہہ گیا، نہیں برصغیر سے تعلق کی وجہ سے، ورنہ ہمارا مغل بادشاہوں سے کیا لینا دینا. اکبر بادشاہ کے دور میں شاہ عباس صفوی تھا، شاہ عباس صفوی علماء سے ڈرتا تھا، اور اگر کبھی کسی عالم نے کھڑے ہو کر بد دعا دینے کی کوشش کی تو اپنے تخت کو چھوڑ کر بھی اتر گیا، اور اس نے معذرت کی کہ میں نے غلطی کی، آپ اس بد دعا کو مت دیں. اتنا تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا. اس سب کے باوجود کہ اس سے زیادہ نہیں تھا، علماء 1100 سال تک حکومت کے مسائل کو علم فقہ میں پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے. قضاوت کے مسائل، حاکمیت کے مسائل، ایسے مسائل جن پر عمل نہیں ہونا، نظر بھی نہیں آ رہا کہ کب عمل ہوگا ان پر، کچھ عمل ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پڑھاتے رہے. اب ظاہر ہوا ہے 1400 سال کے بعد، کتنا سخت ہونا چاہیے کہ آپ کچھ ایسے علوم پڑھ رہے ہیں جس کا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اطلاق کب ہونا ہے، لیکن ایک ذمہ داری کو لے کر پڑھتے رہے. اب 1400 سال کے بعد حاکمیت نصیب ہوئی ہے، اب ان علوم کے اطلاق کا مرحلہ آیا ہے، یہ شیخ کی ڈیولپمنٹ ہے، انہوں نے اس طرح کام کیا ہے. لہذا اب ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں. اب اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ اہل بیت کے ماننے والے اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ کل اہل بیت ہمیں پکاریں پوری دنیا کی حاکمیت کے لیے، تو ہمارے اندر طاقت ہو. 40 سال پہلے یہ جملہ سننے والا پریشان ہوتا تھا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اب تو ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، اب تو ہمیں گویا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں معلوم کس لمحے میں خانہ کعبہ سے ایک ندا آئے کہ امام ظہور کر گئے، ہم نہیں جانتے. اب بھی تیاری نہ کریں، اب بھی نہیں دیکھ پا رہے کہ شیعت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اس کے مستقبل کو احساس نہیں کر پا رہے. آپ ماضی میں جا کر دیکھیں کہ کہاں تھے، اب مستقبل کی طرف دیکھیں کہ آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں، اپنی تیاری کا جائزہ لیجئے. اور ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی علاقائی مسائل کے اندر اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر پا رہے ہمارا مستقبل کیا ہے. اس بند کو توڑنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ان تعلیمات پہ غور کرنا شروع کر دیں، ان تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اگر انہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو رکھا ہے، علم کو رکھا ہے، کوشش کو رکھا ہے، اس پر عمل کر کے دیکھیں. یہ تقویٰ کوئی، نعوذ باللہ تعالی، کوئی کھوکھلا تقویٰ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی رات کو اٹھتا ہے، چند نمازیں پڑھتا ہے، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، یہ دو طرفہ تعلق ہے. ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کا مطلب غلط نہ سمجھیں، ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کو روحانیت نہیں کہنا چاہ رہے. تقویٰ اور پرہیزگاری ایک طرف سے بندوں کی طرف سے انجام پائے اور خدا سے جواب نہ آئے، وہ تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے. پھر تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ وہ یہ کہ بندہ کچھ کوشش کرتا ہے اور خدا بندے کا ہاتھ تھام کر اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. خدا بندے کی رہنمائی کرتا ہے. کیوں فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. لہذا آپ تصور بھی نہیں کیجیے گا کہ آپ کچھ عرصے تک اللہ کی بندگی کرتے رہیں اس کی طرف سے ہدایت نہیں آ رہی. قطعاً ہدایت آنی ہے, رہنمائی خدا نے کرنی ہے. مثلا تصور یوں کروں کہ میں کچھ عرصے تک اللہ کی بندگی میں خالص مخلص جد و جہد کروں اور میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا, خدا ہی علم میں اضافہ ہوگا, خدا کی طرف سے دیے جانے والے علم کے اندر اضافہ ہو جائے گا. یہ خدا کا نظام ہے, یہ دو طرفہ نظام ہے. آپ خدا کے علوم کو حاصل کریں اور اس کے علوم کو پھیلائیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں جزا نہیں ملنی ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بندوں کو سکھاتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ خود احسان نہیں کرے گا, خود تو مالک کل ہے. لیس الانسان الا ما سعى, بس وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کریں گے. قوموں کے لیے کہتا ہے کہ خدا نے کسی قوم کی حالت کو تقدیر نہیں کیا, حتی تغیروا ما بانفسہم, جب تک کہ وہ اپنے اندر وجود کے اندر تبدیلی نہیں لے کر آئے. خود تبدیل نہیں کریں گے, خدا تبدیل نہیں کرے گا. یہ میں اور آپ ہیں. آپ پاکستان میں اپنا مستقبل چاہتے ہیں, بحمد اللہ رب العالمین حتی پاکستان کے اندر ارتقاء اچھا ہے. اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ مثلا نہیں پاکستان میں شیعہ زوال سے دوچار ہے, یہ دیکھیے دشمن کتنے ہو گئے, یہ دیکھیے شیعہ کے اندر اسپلٹس کتنے ہو رہے ہیں, تفرقہ کتنا پھیل گیا ہے, میں مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان تمام مشکلات کے باوجود یہاں پہ بھی مستقبل اچھا ہے. نہیں مان پائے شاید کوئی, اس کی وجہ یہ بنیادی طور پہ عرض کروں گا, جو بنیادی کام اب تک نہیں ہو رہے تھے اب آہستہ آہستہ شروع ہوئے, اب آہستہ آہستہ شروع ہوئے. اور اگر آپ چاہتے ہیں اس پروسیس کو تیز کریں, آپ ان ویلیوز پہ محنت کرنا شروع کرتے ہیں. کیا کریں ان ویلیوز پہ محنت کرنے کے لیے؟ اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کو تھوڑا سا بڑھا دیں, خوف خدا کو تھوڑا بڑھا دیں, اپنے اندر اہل بیت کے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش تھوڑی سی بڑھا دیں, اپنی اولادوں کے اوپر محنت کر لیں. اور یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, جو میں نہ کر سکا میری اولاد کر کے دکھائے. جو تقویٰ و پرہیزگاری, علوم اہل بیت, دین کے لیے جد و جہد ہم نہیں کر سکے, اپنی اولاد کو تیار کریں. البتہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نہ کروں میری اولاد کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو ہم نہیں کر سکے وہ بھی وہ کریں, ہم تو کریں ہی کریں. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو کوئی ذمہ داری نہیں لوں گا, اولاد ذمہ داری لے لے گی, کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ آپ اور میں کچھ ذمہ داری سنبھالیں گے, کچھ اولاد کی طرف تیاری دیں گے, اس وقت پھر یہ اولاد وہ ساری ذمہ داریاں سنبھالے گی. تو آپ الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے. کن علوم کو حاصل کریں انشاءاللہ کل اس کے اوپر آرائز پیش کروں گا. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تقویٰ اور پرہیزگاری آپ کے سامنے ہے, کوشش کریں گے تھوڑا سا ان کو اور ایکسپلین کریں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس قسم کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو پروموٹ کیا, انہوں نے کس قسم کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو بڑھانے کی بات کی, تاریخ میں یہ کام کیسے انجام پایا ہے, اور پھر آپ پھر اس کام کو کیسے کریں, کس قسم کے علوم کو انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی. اشارتاً عرض کر چکا ہوں, تفصیلاً بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے سامنے واضح ہو جد و جہد کا مطلب کیا ہے, کوشش کس جگہ پہ کرنی ہے. اور یہ سب اس حد تک ہمیں بیان کرنا ہوگا کہ ہمارے سامنے راستہ واضح ہو جائے, ہمارے سامنے کلیئر ہو یہ کام تاریخ میں اب تک یہاں پہنچا ہے, اب ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہے. اور ہر علاقے کی اپنی ڈیولپمنٹ ہے. ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر شیعت ایک نقشے کے اوپر چل رہی ہے, ہر علاقے کے اندر شیعت اپنے ایک علیحدہ نقشے کو بھی فالو کر رہی ہے. ہم اور آپ ایسے ہیں, ایران میں شیعت کا کچھ اور مقام ہے, عراق کے اندر, بحرین, کویت, مثلا عربستان, حجاز کے اندر, ان سب کے اندر شیعت کے علیحدہ علیحدہ ٹریسز ہیں. لیکن یہ سب مل کر ایک عالمی اہل بیت کی جد و جہد کا رنگ بنے ہوئے ہیں. آپ کو اپنی ذمہ داریاں دیکھنی پڑیں گی اور ان تینوں میدانوں کے اوپر محنت کرتے چلے جائیے اور پھر ان کے اثرات دیکھیے. آپ کو یہاں پر بہت کچھ دیکھنا ہے ابھی جو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے, ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, آپ نے بھی دیکھا ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اندر. الحمدللہ ایک خوبی ہے, پہلے مصیبتیں آتی تھیں لوگوں کے حوصلے کم ہوتے تھے, اب مصیبتیں آتی ہیں لوگوں کے حوصلے بڑھنا شروع ہو گئے. یہ خوبی ہے اور یہ کچھ محنتوں کے نتیجے میں ہوا ہے, کچھ قربانیوں کے نتیجے میں ہوا ہے. الحمدللہ لوگوں کے حوصلے بلند ہیں اس دفعہ, ہم آسان دور سے نہیں گزر رہے. ہمیں پتہ ہے مثلا پارا چنار کے اندر بسنے والے کس مصیبت سے گزر رہے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہے کہ کوئٹہ کے اندر رہنے والوں کے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے, ڈیر اسماعیل خان والے کس مصیبت سے گزر رہے ہیں, یا خود کراچی کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. احساس ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے بچے ابھی بھی جیلوں کے اندر ہیں, یہ سب چیزیں واضح ہیں, لیکن الحمدللہ پھر بھی قوم میں جذبہ بہت ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم بڑے کاموں کو اٹھانے کے کچھ کچھ قابل ہو رہے ہیں. بنیادوں پہ محنت کرتے چلے جائیں, ہمارا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا. علوم کو لے کر چلیں تاکہ سازشوں کے امکانات ختم ہو جائیں. کبھی بھی تصور نہیں کیجئے گا اہل بیت کے ماننے والوں پر کوئی دور آیا ہو جب سازشیں نہیں تھیں, ہمیشہ تھیں, ہمیشہ تھیں, ان کی حیات طیبہ میں تھیں, مولا امیر المومنین کے سامنے تھیں. مگر یہ جو قرآن کریم نیزوں پہ اٹھائے یہ سازشوں کے سوا کچھ اور تھا؟ مولا امیر المومنین تشریف فرما تھے لیکن سازشیں ہو رہی تھیں, دشمن سازشیں کر رہے تھے اور ظاہری طور پر بعض میدانوں میں سازشیں کامیاب بھی ہو رہی تھیں. یہ کہ امیر المومنین کے لشکر کے کچھ لوگ خارجی بن گئے, انہوں نے امیر المومنین کی گردن پہ شمشیر رکھ کر کہا کہ آپ حکمیت قبول کریں, یہ سازش کی کامیابی تھی. ورنہ مالک اشتر جیسے لوگ امیر شام کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے, افسوس کرتے رہے ساری زندگی کہ اگر یہ بے وقوف لوگ یہ حرکت نہ کرتے تو امیر شام جو اس وقت گمراہی کا ایک مرکز بن گیا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا. بدقسمتی سے سازش کامیاب ہو گئی. تو آپ تصور نہیں کیجئے گا کہ دشمن کی طرف سے سازشیں نہیں ہوں گی, نہیں, سازشیں تو ہوں گی. وہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی, نہیں, کچھ سازشیں کامیاب بھی ہوں گی. کوئی تصور کرے ہمارا کبھی نقصان نہیں ہوگا, نہیں, ہمیں قربانیاں ہمیشہ دینی پڑیں گی, لیکن اس کے باوجود ہمیں اہل بیت کی طرف سے ضمانت ملی ہوئی ہے کہ کامیابی ہمارے ہاتھ میں آئے گی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا, نہ خوف تم پر آئے نہ تم کوئی غم کھاؤ, دونوں چیزیں مت کرو, نہ ڈرو نہ غم زدہ بنو. انتم الاعلون, تم ہی ہمیشہ سر بلند رہو گے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم صاحبان ایمان رہے. آپ کو وعدے ملے ہوئے ہیں اور کوئی قوم جس کے پاس سید الشہداء جیسی طاقت ہو وہ ناکام نہیں ہو سکتی, نہ قوم ناکام نہیں ہو سکتی. صرف ایک صورت ہو سکتی ہے, ذکر حسین ہو شہادت کی طلب نہ ہو, پھر ناکامی آئے گی. لیکن اگر ذکر حسین ہو اور طلب شہادت بھی ہو پھر ناکامی نہیں آ سکتی, پھر کبھی ناکامی نہیں آ سکتی. آپ کے اندر ذکر حسین ہے اور شہادت کی طلب بڑھ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کامیابی آئے گی, اس کا مطلب ہے کامیابی آئے گی. ان دونوں کو ساتھ کر لیجئے, ذکر سید الشہداء اور اس ذکر کے پیچھے شہادت کی ایک طلب, اس شہادت کے لیے ایک جدوجہد, با مقصد مفید شہادت. با مقصد اور مفید شہادت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی شہادت جس میں ایک آدمی کی جان جائے تو 100 کو زندہ کر کے جائے, ایسی شہادت.
لبیک یا حسین, 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 لبیک.
درود بجا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
یہی پیغام اپنی اولادوں کو دیتے چلے جائیے, انہی علوم کے ذریعے سے, اسی تقویٰ پرہیزگاری کے ذریعے سے, اسی طلب کوشش کے ذریعے سے, اپنی اولادوں کو پیغام دیتے چلے جائیے، جس کے اوپر میں مزید عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلے دنوں کے اندر. خود بخود کام پھیلے گا، خود بخود کامیابیاں آئیں گی. اور ہمارے اندر ایک حرارت ہے جس کو ہم خود بھی احساس کرتے ہیں. اب اپنے وجود سے مراجعہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں تو آپ اپنے اندر کچھ کرنے کی طلب پائیں گے. کچھ کرنا چاہیے، یہ شیعہ کا ایک عجیب عنصر ہے. اہل بیت کا ماننے والا دنیا میں کسی بھی مقام پر ہو، گویا اس کے اندر ایک جذبہ اٹھتا رہتا ہے کہ میں کچھ کروں سید الشہداء کے لیے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ طلب کیوں اٹھتی ہے؟ یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے. یہ وہ ہے جو اہل بیت نے بیان کیا، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا. فرمایا شہادت حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت اٹھے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کے دل میں سید الشہداء کی شہادت سے ایک جذبہ اٹھا ہے، اس جذبے کو راستہ چاہیے، صحیح راستہ چاہیے. بس خدا کا ہے، بس خدا کا ہے، یہی وہ جذبہ ہے سید الشہداء کے نام پر.
اللہم صل علی محمد آل محمد عجل فرج.
اب ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم نہ صرف کچھ کرنا چاہتے ہیں بلکہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے ہدف آنا چاہیے، ہمارے سامنے مقصد واضح ہونا چاہیے. یہ جدوجہد اب آپ کے کام پر ہے. بحمد اللہ رب العالمین سید الشہداء کی شہادت کے صدقے میں آپ کے اندر ایک جذبہ ہے. آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، اپنے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے، جس راستے پہ آپ نے جدوجہد کرنی ہے تاکہ پرچم سید الشہداء کو سر بلند کرے اور یہ ہم وعدے لے کر آئے. خدا نمتار نے اس عزداری کے نظام کو عجیب بنایا ہے. بعض لوگ جو عزداری کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے، کم از کم ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں سمجھ پائے، اور کیا مسئلہ نہیں جانتے، وہ نہیں سمجھ پاتے کہ گریے کے پیچھے راز کیا ہے. کیوں خدا نے عزداری سید الشہداء کے اندر، اہل بیت نے ان کے حکم کے مطابق گریہ اور آہوزاری کو عزداری کا حصہ قرار دیا؟ بہت لوگ یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عزداری کے نام پر ہمیں جذبہ ملنا چاہیے، ہمیں طاقت توانائی ملنا چاہیے. نعوذ باللہ نہ سمجھنے کے نتیجے میں وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ نعوذ باللہ شاید گریہ کر کے ہمارا وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں، ہرگز نہیں ہے. اس گریے کے صدقے میں دل میں ایک مظلومیت ابھرتی ہے. سید الشہداء کی مظلومیت انسانوں کے ذہنوں کے اندر آتی ہے، اس مظلومیت کے بعد طاقت اور توانائی بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر، اور آپ الحمدللہ اس مظلومیت کو احساس کرتے ہیں جب آپ سید الشہداء کی مظلومیت کے اوپر گریہ کرتے ہیں. لہذا ہمارے سامنے واقعہ کربلا کے جب مختلف مناظر آتے ہیں، خود بخود دل چاہتا ہے اب کچھ کر لیا جائے. جب ہمارے سامنے تذکرہ ہوتا ہے کہ سید الشہداء کے اوپر پانی بند ہوا، سید الشہداء کربلا کی گرم زمین کے اوپر اپنے اہل خانہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ان مصیبتوں کو جھیل رہے تھے اور ہم سے کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا. سینوں میں آگ لگتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے پکار کے سید الشہداء سے کہے مولا اب آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. 1400 سال پہلے آپ میدان کربلا میں تنہا تھے، اور جتنا انسان امام کی مظلومیت کی تفصیلات کو سوچتا ہے اتنا ہی جذبہ بڑھتا ہے. کہ جس گلے سے یہ ندا آ رہی تھی حل من ناصر ینصرنا، اس گلے پہ تین دن کی پیاس بھری ہوئی تھی. جس وجود مقدس سے، جس دل سے یہ ندا ابھر رہی تھی، اس دل کا حضرت علی اکبر کی شہادت کا زخم بھی تھا. آوان و انصار کے لاشیں اٹھا کر سید الشہداء کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا. وہ چند بیویوں کے خیموں سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ہم سے کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا. اس کے بعد جملوں کو بڑھا دیا، فرمایا ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے، پھر فرمایا ہے کوئی جو ہمارے قیام کا دفاع کرے. کیا کوئی غیرت مند ہے جو حسین کی شہادت کے بعد دشمنوں اور خیموں کے درمیان کھڑے ہونے کی طاقت دکھائے؟ بدقسمتی سے کوئی نہیں اٹھا سوائے اس شیرخوار کے جو بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گراتا رہا. گویا اس بات کا اعلان کر رہا ہو کہ حسین کی مظلوم ندا کو سننے کے لیے اصغر کا معصوم وجود چاہیے. مظلومیت کو معصوم دھر کر رہا ہے. سید الشہداء نے میدان کربلا میں بعض ایسے امتحانات دیے ہوں گے جن کی ہمیں کوئی خبر نہیں، ہم نہیں جانتے ان امتحانات کے اندر کیا راز ہے. جتنا بھی انسان کا ذہن کام کرے بعض امتحانات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا. مثلا اب اپنے ذہن میں تصور کریں یہ کہ علی اکبر واپس آئے اور کہا بابا میرے وجود پر پیاس طاری ہو گئی ہے، کیا ایک لقمہ پانی مل سکتا ہے؟ یہ کس قسم کا امتحان تھا؟ یہ سید الشہداء ہیں، یہ حوض کوثر کے مالک ہیں، ان کا جوان بیٹا آ کر پانی مانگ رہا ہے، ابھی پانی نہیں دے سکتے. اس سے بڑھ کر مارکا ہوا، فرمایا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں ڈالو. یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ کیسا امتحان ہے خدا جانتا ہے. اس جیسا کوئی امتحان ہے کہ یہ ساقی کوثر اپنے شش ماہے کو لے کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو، بچوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہے ہے کوئی جو اسے پانی پلائے. یہ پانی طلب نہیں کر رہے، یہ آزاد انسان ڈھونڈ رہے ہیں. یہ لشکر یزید کے سامنے نہیں کھڑے، یہ انسانیت کے سامنے کھڑے ہیں، پوری انسانیت سے کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو مظلوموں کے دفاع کے لیے کھڑا ہو. اس دور کے اشقیاء شقی تھے، اس دور کے لعین عجیب تھے. اگر آج کی جیسی شقی القلب ترین دنیا کے اندر بھی سید الشہداء کے بچے کو اس طرح کوئی اٹھتا دیکھے تو کچھ اور ہوتا شاید، لیکن اس دور میں ہرملا کا تیر چلا ہے. نہیں معلوم ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، یہ مناظر کہاں تک پہنچ رہے ہیں. یہ کہ سید الشہداء کے ہاتھ میں وہ بچہ ذبح ہوا ہے، سید الشہداء کے ہاتھ میں اس مظلوم کے خون کے کتنے قطرے گرے ہوں گے، سید الشہداء نے اس خون کو اپنے چہرے پر کیوں بلا، اب قیامت کے دن اس خون کے کیا اثرات ہوں گے ہم نہیں جانتے. جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ علی اصغر کا خوش گلا چھت گیا، بچہ ذبح ہو گیا، لاش دفن ہو گیا. اس کے بعد مادر علی اصغر نے بس ایک جملہ کہا، اے میرے فرزند کہیں چھ ماہ کے بچے بھی ذبح ہوتے ہیں؟
اگر تاریخ کربلا یہیں ختم ہو جاتی تب بہت تھی، لیکن اس کے بعد بھی عجیب ہوا، بچے پھر بھی ذبح ہوتے رہے، شام غریبہ میں بچے گھوڑوں تلے پامال ہوئے ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کے راستے میں بچے اماریوں سے گر کر بی بی زینب کی نظروں کے سامنے پھر کچلے گئے ہیں، شام کے